لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ مدنی چینل کے انتہائی اہم موضوع پر جو سلسلہ ہے محبت الہی، اس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے عنوانات، موضوعات کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہے اور ہم اس محبت کے ساتھ اس دنیا میں جئیں، اور جب یہاں سے کوچ کریں، جب ہم یہاں سے جائیں، تو اسی محبت کو ساتھ لیتے ہوئے ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اس سلسلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے محبت الہی اور تسلیم و رضا۔ اچھا، تسلیم و رضا کے موضوع پر ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی بات کی ہے، اور چونکہ یہ بہت ڈیٹیل والا موضوع ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، تو ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم گویا کہ اس کی دوسری قسط یا دوسری کڑی کے طور پر اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہم اس موضوع پر بہت ساری معلومات حاصل کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس سلسلے میں ہونے والی ہمیں معلومات جو ہوگی اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے بہت سارے سلسلوں میں بڑی مستند گفتگو کرنے والے مولانا عدنان چشتی بھائی، یہ کرم فرما ہیں، آج بھی انشاءاللہ ان کی ہم گفتگو سنیں گے۔ مدنی بھولوں کا سلسلہ رہے گا، کلام بھی شامل کرتے ہیں، مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور الحمدللہ بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے بڑی اچھی آواز سے نوازا ہے، امیر اہل سنت بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک ان دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ علامہ نبہانی نے ایک روایت درج کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال گناہوں میں بسر کیے تھے، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ گناہگار شخص ہے، نافرمان شخص ہے، اللہ کی بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ 200 سال کے گناہگار شخص کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کی میت کو اٹھایا اور گندی جگہ پر ڈال دیا، کوڑا کرکٹ کی جگہ پر اس کو ڈال دیا، اور اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی اور کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ اٹھا کر اس کو دفناؤ، اور بتایا گیا، پوچھا گیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو لوگوں کے نزدیک بڑا نافرمان تھا، 200 سال اس نے گناہوں میں بسر کیے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نافرمان شخص ہے، تو اس کو اتنی عزت اور اکرام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ واقعی گناہگار اور نافرمان تو ہے، مگر جس وقت تورات کھولتا تھا اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کا نام لکھا ہوا دیکھتا تو اس نام کو چومتا تھا، اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
سبحان اللہ،
یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا میٹھا ہے، اتنا لذتوں سے بھرپور ہے، اتنا مٹھاس سے بھرپور ہے کہ مسلمان کی روح اس نام کو سن کر وجد میں آ جاتی ہے۔ کسی نے بڑی اشعار کے سانچے میں اس کو ڈھالا، کہتے ہیں کہ دیکھیں میم ہا میم دال، یہ محمد میں یہ چار ورڈ ہیں، تو کہا کہ میم سے ہیں محبوب وہ رب کے، ہا سے حاکم عجم و عرب کے، دوسری میم سے مالک سب کے، دال سے داتا دونوں جہاں کے، جود ہے ان کا عام، شہد سے میٹھا محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اس شہد سے میٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو سن کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنانے کا بھی اپنا ذہن بنائیں، اور آج ابھی بھی سلسلے میں حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عدنان بھائی، آج ہم نے موضوع تو بتا دیا، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے محبت الہی اور تسلیم و رضا۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 138۔ اس کا ترجمہ کنز العرفان میں یوں ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ سے اپنے سلسلے کا میں نے آغاز کیا ہے اور سوچا تھا کہ اس سلسلے کا آغاز اس انداز سے کریں گے کہ اللہ پاک کے دین کے سچے عقائد اللہ پاک کے کرم سے ہمارے رگوں پہ میں سمائے ہوئے ہیں، ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ اسی رنگ جو ہم پر چڑھا ہوا ہے یہ اللہ کی محبت کے لیے بھی سبب بن جائے اور اللہ کی محبت ایسی غالب آ جائے کہ ہم اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس دنیا میں جئیں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے تسلیم و رضا۔ اس موضوع پر ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی تھوڑی بہت اس مین معنوں پر گفتگو کی تھی، سلسلہ تو پورا ایک ہمارا جو ٹائم تھا اسی پیریڈ میں ہوا، اور اس میں ہم نے سنا تھا کہ تسلیم کے معنی سپرد کر دینا، رضا یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور اسی عنوان کے ساتھ ہم چلتے ہیں کہ تسلیم و رضا اور محبت الہی اس پر کیا کہیں گے ہم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف بھائی، یہ جو تسلیم اور رضا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بہت بلند مقام ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے خاص بندوں میں سے انہیں عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسی ذوق افزا بات ہے تسلیم و رضا کی کہ آدمی اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، یوں کہہ لیں کہ اپنی انا کو رب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام تسلیم و رضا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو، دکھ آئے تب بھی اسے برا محسوس نہ ہو، اور جب سکھ اور چین مل رہا ہے اس میں بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس عطا پر، یعنی ہر چیز کے اندر بندے کا ذہن جب یہ بن جاتا ہے کہ یہ میرے رب کی جانب سے ہے، پھر ہوتا یہ ہے جیسے بعض بزرگان دین سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نعمتوں، جیسے دنیا دار لوگ نعمتوں کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں نا، ہم آزمائشوں اور بلاؤں پر بھی ایسے ہی شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کی جانب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بندے کی نظر اس خالق اسباب کی طرف ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محترم حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے رضا یہ نہیں ہے کہ تمہیں مصیبت کا احساس نہ ہو، یعنی پریشانی آ رہی ہے اور بندہ یہ کہے کہ وہ ایسا تو ہے نہیں، انسان ہے ظاہر سی بات ہے، تکلیف ہوگی تو تکلیف محسوس بھی کرتا ہے، بھوک ہے تو بھوک کو محسوس بھی کرتا ہے، زخم ہے تو اس کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے، وہ پتھر اور بے جان تو ہے نہیں۔ فرماتے ہیں رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مصیبت کا احساس نہ کرو، بلکہ رضا یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر پر اعتراض نہ کرو۔
اللہ،
بعض اوقات آدمی کے دل میں یہ بات آتی، مجھے یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ بیماری مجھ پر کیوں آ گئی، یہ مصیبت مجھ پر کیوں آ گئی۔ نہیں، تسلیم و رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، جو ہے اس حال میں وہ راضی ہے۔ اور جب ہم صوفیہ کرام کو، مزید اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جب ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تسلیم اور رضا یہ ایک ایسا مقام اور وصف ہے، یوں کہہ لیں کہ جس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدا تو بندے کے اختیار میں ہوتی ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، انتہا درجے کا توکل ہے۔ اور ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ جب جن کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء ہوں یا اللہ کریم کے اولیاء، یا پھر اولیاء کے بعد جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان میں ہر ایک کے درجے کے اعتبار سے یہ تسلیم اور رضا کا وصف مختلف انداز میں پایا جاتا ہے، اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ ایک کیفیت جو انتہا درجے پر پہنچ کر حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صحت، دکھ، بیماری، پریشانی، مصائب، آلام، ان کے اندر بھی انہیں اس خوشی کے ساتھ قبول کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دور کرنے کے لیے دعا کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتا،
اللہ،
اور وہ صرف اس کیفیت پر، اس حال پر راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے سو میں اس پر راضی ہوں۔
سبحان اللہ۔
وہ امیر علیہ سنت نے بھی ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ بزرگوں کے حوالے سے لکھی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ تو یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو بہت محنت، مشقت اور لگن کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عراقی اور خراسانی صوفیہ کرام ہیں، ان کے دو گروہ ہیں اس معاملے میں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ بھائی رضا جو ہے نا یہ ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے, اور یا پھر یہ ایک مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کو چاہے عطا فرمائے. تو جو اس کے مقام ہونے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ توکل کی انتہا ہے, انتہا درجے کا توکل ہے. مطلب کیا ہے کہ رضا ایک ایسی چیز ہے جسے آدمی اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے. ایک مقام ہے, آپ درجے طے کرتے جائیں کرتے جائیں اس مقام تک پہنچ جائیں گے. اور بعض صوفیہ کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ رضا جو ہے نا یہ تسلیم و رضا ایک کیفیت کا نام ہے. جب کیفیت کا نام ہے تو پھر یہ بندے کی اپنے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے نا وہ انسانی کوشش سے ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو اس کی طرف ڈھالتا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالی کی رضا پر راضی رہوں, آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, اور پھر جو انتہا ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے. پھر اللہ تبارک تعالی جس پر فضل فرماتا ہے اسے وہ عطا فرماتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں, تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ مقام تسلیم و رضا کے اعلیٰ درجے پر فائز نظر آتے ہیں ہمیں. ان کی ساری زندگی حیات مبارک جو ہے وہ تسلیم اور رضا سے عبارت ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک, یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو یا اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کو بے آب و گیا, جہاں کوئی یوں کہہ لے نہ پانی کا نام و نشان تھا نہ اور کچھ تھا, اس بیابان جنگل میں اس بیابان میدان میں چھوڑ کر آنے کا معاملہ ہو, یا نار نمرود میں کود جانے کا معاملہ ہو, یا آپ کا جو ہے وہ دیگر آپ دیکھیے قربانی کے لیے پیش کر دینا, اور یوں یہ ساری کی ساری زندگی تسلیم و رضا سے عبارت ہے. جو رب کا حکم ہے آپ اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا پھر جب ہم بعد تک نیچے دیکھتے چلے آتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بدرجہ اتم عطا فرمایا ہے, اور پھر ان کی جو اتباع اور پیروی میں جتنے کامل ہوتے ہیں وہ اسی اعتبار سے اس درجے پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں. تو بہت سارے صوفیہ کرام ہیں, بہت سارے اولیاء کرام ہیں جو مقام تسلیم و رضا پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں.
سبحان اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا, اور جو آپ نے جن واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے مدنی چینل کے ناظرین, سورہ ابراہیم میں یہ پورے واقعات, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس کے ترجمے اور تشریح تفسیر کو آپ پڑھ لیجئے, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہمارے عدنان بھائی فرما رہے تھے کہ تسلیم و رضا کے اعلیٰ مرتبے پر, اعلیٰ منصب پر فائز تھے, اور پھر وہ اپنے بیٹے کی قربانی, فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یہ سورہ صافات میں اس بات کو ذکر کیا گیا, سورہ انبیاء میں آپ کا آگ میں ڈالے جانے کو ذکر کیا گیا, اور قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے زیادہ ہیں. تو ساتھ ہی اب تسلیم و رضا کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں, ہم اپنا آپ رب کے سپرد کر دیں, جو کچھ ہو رہا ہے رب کی طرف سے ہو رہا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو پریشانی آتی ہے نا جس پر ہم واویلا کرتے ہیں, ہم یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں پریشانی سمجھتا ہوں, یعنی جو مجھے لگ رہا ہے کہ پریشانی ہے, اس پر میرا صدمہ آ جاتا ہے, دل بیٹھا جاتا ہے, یار ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کس لیے ہو گیا. تو اب کیوں ہو گیا, کس لیے ہو گیا, اس پر بڑی پیاری بات بیان کی گئی. بیان کیا گیا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, بلا تشبیہ و تمثیل یہ سمجھانے کے لیے, کہ ایک بچہ ہے وہ کھلونے کی طرف مائل ہو گیا, والدہ کی طرف نہیں جا رہا ہے, والدہ سے انحراف کر رہا ہے, اس کی طرف نہیں جا رہا. اب والدہ چاہ رہی ہے کہ بچہ کھلونے سے تھوڑا اپنا دل ہٹائے اور میری طرف مائل ہو. اب کیا کرے گی والدہ کہ اس سے وہ کھلونا چھپا لے گی, اٹھایا اور وہ کھلونا چھپا لیا, وہ کھلونا ضائع کر دیا, اس کو ادھر ادھر کر دیا. اب بچہ جو ماں کے پاس نہیں آ رہا تھا, اب اس نے دیکھا کہ وہ میرے کھیلنے کی جو چیز تھی وہ تو پتہ نہیں میرے سے ضائع ہو گئی ہے, ادھر ادھر چلی گئی, نہیں مل رہی ہے. تو اب وہ ماں کی طرف مائل ہوگا, اور جو ماں کی طرف اب مائل ہوا تو ماں بھی اس کے لیے اپنے سینے کو سنی سینے سے اسے چمٹا لیتی ہے اور اس کو اپنے سے قریب کر لیتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ بچہ میرے قریب آ جائے, وہ اپنے کھلونے سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر میرے سے قریب آ جائے. تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں, بیماری ہو گئی, گھر میں تنگی آ گئی, پریشانی ہو گئی, نقصان ہو گیا, کوئی بڑا سودا لینے گئے اس سودے میں نقصان ہو گیا, کوئی مال رکھا ہوا تھا آگ لگ گئی, سامان جل گیا, اب کہیں یار وہ فلاں بھی کرتا ہے, فلاں کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایسا تو نہیں کہ ہم رب سے غافل ہو بیٹھے تھے, ہم رب کی عبادت سے تھوڑا دور ہو بیٹھے تھے. تو وہ ان آزمائشوں کے ذریعے بیماری دے کر, تکلیف دے کر, اس پر صبر دے کر, اب دیکھیں نا وہ قرآن میں بھی فرمایا گیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, کہ جو مستر دل کی دعا ہوتی ہے نا, اس کی جو کیفیت ہوتی ہے جب بندہ صدمے سے دوچار ہو, پریشان ہو, تکلیفوں نے گھیر رکھا ہو, کچھ بولتے نا سمجھ نہیں آ رہی, وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو رہا ہے, اور ایسی تکالیف اور پریشانی اور الم کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو, اور پھر تنہائی مل جائے, رب کی یاد آ جائے, ہاتھ اٹھ جائیں, دعا ہو رہی ہو, رب سے التجا ہو رہی ہو, پھر جو آنسو کی روانی ہوگی, پھر جو رب کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کر رہا ہوگا, تو پھر وہاں سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں, وہاں سے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے, اور پھر بندہ جو ہے وہ اس کو لگ پتا جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے دور ہو گیا تھا, تو یہ تنگیاں اور مشکلات مجھے رب سے قریب کرنے کے لیے آ گئی.
بالکل ایسے ہی, بلکہ بعض بزرگان دین کے متعلق تو ایسا ہے کہ وہ جب کبھی اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے اور دعا فوراً قبول ہو جاتی, ان جو مانگا وہ عطا کر دیا جاتا, تو اس پر رونے لگتے تھے, آنسو بہاتے تھے, وہ کہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری مراد مجھے دے کر مجھے دور کیا جا رہا ہے, یہ بھی فکر اور یعنی ایک ذہن تھا ان کا اللہ تبارک تعالی کی جناب میں, کہ جب تک میں دعا مانگ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں میری توجہ ہے, میں اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے جلدی سے دے کر دور کیا جا رہا ہے, یہ بھی سوچنے کا ایک انداز تھا بزرگان دین کا. اور پھر جتنی دیر تک اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں بندے کی لو لگی ہوئی ہے, توجہ ہے, وہ ظاہر سی بات ہے دنیاوی جو جھنجھٹ ہیں, جو غفلت والے معاملات ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو واقعی تسلیم و رضا جو ہے یہ اللہ تبارک تعالی کے نیک بندوں کو حاصل کردہ وہ مقام ہے کہ جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں, حالانکہ کتنے وہ مقامات ہیں جہاں آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے, آپ مانگیں سونے کے پہاڑ جو ہے وہ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالی کی رضا پر راضی ہیں کہ میرا رب مجھے جس حال میں رکھے ہوئے میں اسی پر راضی ہوں, حالانکہ چاہتے تو جو ہے وہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا, آپ کے ساتھ چلتا. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیے جنگ کے معاملات ہیں, بعض اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جب دشمنان دین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے, اس وقت میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض مقامات پر ایسا ہوا کہ وہ ظاہری طور پر نقصان کا سامنا کرنا پڑا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر, کہ جو معاملہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جب آپ کو ستایا گیا اور آپ کو اختیار دیا گیا وادی طائف میں کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر پہاڑ کو گرا دیا جائے, ان پر جو ہے وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جو بستی ہے اس کو فنا کر دیا جائے, آپ دیکھیے مقام تسلیم و رضا کیسا ہے. نبی پاک علیہ السلام اگر چاہتے مطالبہ کرتے اللہ کریم کی بارگاہ میں, لوگ جو ہے وہ نیست و نابود کر دیے جاتے, لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے جانتے نہیں. اور پھر آپ دیکھیے وہ تسلیم و رضا کیسا, اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, اور وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے اس وقت میں وہ آپ پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے, اپنے آپ کے نام پر اپنی جان مال سب کچھ فدا کرنے والے بن گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ, اور پھر مصائب و علام کو بھی اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا اور کوئی نہیں ستایا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ بھی تسلیم و رضا ہے. چاہتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں, فرماتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کا رب آپ کی طلب کو پورا فرمانے میں جلدی کرتا ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کتنے معاملات ہیں, آپ دیکھیں پیٹ پر پتھر باندھنا یہ تسلیم و رضا کی کتنی اعلیٰ مثال ہے. چاہے اللہ کریم سے سوال کریں, جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دسترخوان نازل فرما سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دسترخوان نازل فرما سکتا ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوال نہیں کرتے, صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں. اسی طرح بہت سارے معاملات ایسے ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ مقام تسلیم و رضا جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات سے کس طرح عبارت ہے. شیب ابی طالب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رہنا یہ تسلیم و رضا کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی, حالانکہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن رب جس حال میں رکھے اس حال میں راضی.
اللہ اللہ, وہ نا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. اللہ اللہ, تو واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں مقام تسلیم و رضا سمجھ میں آتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین پورے سلسلے کو دیکھیے, ہم اللہ کی محبت سے سرشاری چاہتے ہیں اور اس سرشاری میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جو اسباب ہیں جس کو اختیار کر کے ہم رب کے قریب ہو جائیں, رب کی محبت کو پا لیں, اور جس کو اختیار کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی کے مقرب ہو جائیں, ان اسباب کو اور ان عوامل کو ہم بات کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا, وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں, بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا, فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہمیں کسی مصیبت کے بعد جو بھی نعمت کا مزہ ملتا ہے تو اس آیت کے خلاصے میں بیان کیا گیا کہ انسان کو اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو نعمت کا مزہ چکھائیں, اور بیماری کے بعد صحت دیں, تنگی کے بعد آسانی آ جائے, اور فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کریں. تو ایسا بندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو مصیبتیں مجھے پہنچی وہ اب مجھ سے دور ہو گئیں, لیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کی بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھرتا ہے, اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, رب کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, بعض اوقات تنگی مشکلات پریشانی آ جاتی ہے, وقتی ہوتی ہے, اور اس کا ازالہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ یہ بھوک کے ذریعے, خوف کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور پھر بشارتیں بھی عطا فرماتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں. اور کیسی بشارتیں ہیں کہ فرمایا کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, یعنی ان کے لیے ایسی بشارتیں ہیں اور ایسے انعامات ہیں. تو ہم اس میں کیوں وابیلہ کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر اگر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ پاک غریق رحمت فرمائے, اب وہ میں یہ سوچوں کہ میرے باپ کا انتقال کیوں ہو گیا. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر ہم اپنے بڑوں سے, اپنے آبا و اجداد سے ہم دیکھتے چلے آئے کہ اگر میرا دادا, میرے دادا زندہ ہوتے, ان کے والد صاحب زندہ ہوتے, ان کے والد صاحب زندہ ہوتے, اگر یہ چار پانچ چھ پشتے ہی زندہ ہوتی تو آج اگر کوئی 90 سال کا 100 سال کا بزرگ ہو تو وہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, بڑھاپا یہ کتنا بڑا, کتنی بیماریوں کو ساتھ لے کر آ جاتا ہے. تو اگر ایک 100 سال کا 90 سال کا بندہ اس دنیا میں ہے تو اس کے ساتھ اتنے بڑھاپے کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اگر میرا کوئی بڑا قریبی یہ میرے والد صاحب یا دادا جان اس وقت ہوتے اور ان کی عمریں اتنی ہوتی, پھر اس سے اوپر کے جو ہمارے والد ہوتے اس کی عمریں اتنی ہوتی, تو ظاہر ہے سارے بستروں پر ہوتے اور ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر پھر ان کی خدمتوں میں لگے ہوتے جس کو اللہ نے سعادت مند اولاد عطا فرمائی. تو اب ایسی صورت میں یہ بھی رب کی طرف سے ایک انعام ہی ہے کہ وہ ایک مدت تک رکھتا ہے, پھر بندے کو موت عطا کر دی جاتی ہے. یہ بھی اس کا اس پر رب کی طرف سے انعام ہے. اب اس میں بندہ واویلا کرے, شور مچائے, شکوا کرے, تو یہ جچتا نہیں ہے, مقام تسلیم و رضا یہ نہیں ہے.
بالکل, اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا انداز یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اولاد, جیسے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں یا کسی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی کے بارے میں ہے کہ انہیں کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا, سنجیدہ رہا کرتے تھے. جب بیٹے کا انتقال ہوا نا تو مسکرانے لگے, تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو غم اور وہ اس طرح کی کیفیت کا وقت ہے اور آپ پہلے تو مسکراتے نہیں تھے اور ابھی بیٹے کے فوت ہو جانے پر مسکرا رہے ہیں. فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے, مجھے جیسے ہی خیال آیا نا کہ میرے بیٹے کے انتقال میں میرے رب کی رضا ہے, تو اس بات کے ذوق کو کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے, اس چیز نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا کہ میں اس پر خوش ہو رہا ہوں کہ میرا رب اس کام پر راضی ہے, سو میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا انداز واقعی ایسا رہا ہے کہ وہ نعمتوں کے ملنے پر بھی خوش ہوا کرتے ہیں. بلکہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اور دیگر اور کئی ایسے بزرگان دین سے منقول ہے رضا کے بارے میں, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ کریم کی بارگاہ میں, اے اللہ مجھے ایسا عمل بتا جس کے کرنے سے تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو راضی رہے, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام تم بڑا مشکل ہے, نہیں ہو سکے گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے, عاجزی کی, تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری رضا تو اسی میں ہے کہ تو میری قضا پر راضی رہے, اس میں میری رضا ہے. اور واقعی بزرگان دین کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں, حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی ساری رات عبادت کے اندر بسر کیا کرتے تھے اور ساری رات یہ کہا کرتے تھے, مولا اگر تو مجھے عذاب دے میں پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں, اگر تو مجھے بخش دے مجھ پر انعام فرمائے پھر بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں.
فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم.
بالکل, تو اللہ تبارک تعالی کے نیک بندوں کا انداز یہ ہے. دراصل جب آدمی اس کیفیت اور یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک تعالی پر توکل اور بھروسے کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے, نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کیفیت مجھ پر آ رہی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے, تو پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس پر راضی ہوں. ایک بزرگ کے بارے میں وہ ایک حکایت جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے, انہوں نے فصل کاشت کی ایک, تو کچھ عرصہ گزرا, جب فصل پکنے کے قریب ہوتی تو رات کے وقت کوئی شخص آتا اور وہ اس کو کاٹ کے اور اس کا پھل وغیرہ جو تھا, بیج وغیرہ جو تھا وہ لے جاتا. تو انہوں نے ایک دن اپنے کچھ جو مریدین تھے متعلقین تھے ان سے کہا کہ بھائی اس کا جو ہے نا وہ خیال کرو, اس کو پکڑا جائے. وہ رات بھر جاگتے رہے, اتفاق ایسا کہ ادھر ان کی آنکھ لگی اور ادھر وہ جو چور تھا وہ فصل کو پھر کاٹ کے لے گیا. تو دو تین دن اسی طرح گزرے, ایک دن انہوں نے کہا کہ آج میں جو ہے نا وہ رکھوالی کروں گا, دیکھتا ہوں کون ہے یہ شخص. تو وہ جو بزرگ تھے وہ رات بھر جاگتے رہے, رات کا جب وقت ہوا کافی, جب رات گزر گئی تو کچھ حرکت سی محسوس ہوئی, تو کہا کون ہو تم. جب انہوں نے صدا لگائی نا تو اس نے جو الفاظ کہے تو اسرائی کی زبان کے اندر اس نے کہا, تو اس نے کہا میں محمد ہوں. تو جب ان بزرگوں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں, تو انہوں نے فرمایا اگر تو محمد ہے تو پھر لے جا سارا کچھ. تو یہ ان کا ایک انداز تھا, اور جو ایک یوں کہہ لیں کہ محبت اور کیفیت میں جب بندہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے, یہ عام طور پر تو یوں ظاہر سی بات ہے عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے, لیکن جب بندہ ایک خاص مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ کس انداز میں ہے اور اس خالق و مالک کی جانب سے ہے, تو پھر بندہ اس پر اسے صبر آ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک لے کہ نیک بندوں کو آزمائشیں نہیں آتی, مصیبتیں نہیں آتی, آلام نہیں آتے, آتے ہیں لیکن پھر زبان پر شکوہ و شکایت نہیں آتی. آپ دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں, مقام تسلیم و رضا, اور پھر صرف امام حسین نہیں بلکہ یہ تو وہ ہیں جن کی شہادت کی شہرت اور چرچے آپ کے والد گرامی سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے بھی بتایا تھا یہ وہ جگہ ہے جب وہاں سے گزرنے لگے کہ یہاں ان کی سواریاں باندھی جائیں گی, یہاں فلاں ہوگا, یہاں فلاں کام ہوگا. باوجود اس کے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور مستقبل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, یہ ہوگا. میدان کربلا کی جو ہے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے رہے ہیں, لیکن سب کے باوجود یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ شہادت کا وقت نہ آئے, مقام پر نہ فائز ہو اور یہ جو ہے اس چیز کو دور کر دیا جائے, بلکہ جو رب کی رضا ہے اس پر راضی ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے شہادت لکھ دی گئی سو ہمیں قبول ہے, ہم اس پر راضی ہیں, ان کے لیے جو معاملہ لکھ دیا گیا. ایسے ہی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ جانتے تھے بعض روایات سے جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جب آپ نے ملجم کو دیکھا کرتے تھے تو آپ جانتے تھے کہ یہ شخص میرا قاتل ہے, لیکن باوجود اس کے آپ نے اس کو قتل نہیں کیا کہ پہلے سے وہ کر دیتے. وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو چکا, یہ قضاء کے اندر ایسا ہو چکا, سو ہم اس پر راضی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر. تو واقعی یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے, اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص بندوں کو یہ عطا ہوا اور خاص بندے اس تک پہنچتے ہیں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم واویلا کرنے کے بجائے یوں ہو جاتا تو اچھا ہوتا, یہ ہو جاتا, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش یوں ہو جاتا, اگر یوں نہ ہوتا, یہ کاش اگر اور اس طرح کے الفاظ اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو بہت سارا سکون جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو سکتا ہے.
مقام تسلیم و رضا محبت الہی میں حاصل کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے. آئیے اپنے سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں, مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, آئیے کلام شامل کرتے ہیں.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو غم تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو غم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا, تجھے ہم دے خدا یا تجھے ہم دے خدا یا تجھے غم دے خدا یا تجھے ہم ہے خدا یا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور وہ کنواری پاک مریم وہ نفختو فیہ کا دم, وہ کنواری پاک مریم وہ نفختو فیہ کا دم, ہے عجب نشان آزم مگر آمینا کا جا یار, وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا وہی سب سے افضل یا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور یہی بولے سدرہ والے چمن جگا کے تھالے, یہی بولے سے چمن جہاں کے تھا لے سبھی میں چھان ڈالے پر تیرے پائے کان پا یا تجھے یکن یک بنا یا تجھے یکن یک بنا یا تجھے یک نے یک بنا یا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا وہ گی رب ہے جس نے تجھ کو تو ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت اطہر پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائیں. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ محبت الہی میں تسلیم و رضا یہ سن رہے تھے. عدنان بھائی، آپ گفتگو کر رہے تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، تو ایک بات ذہن میں کبھی کسی وقتوں میں پڑی تھی، وہ ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ تسلیم و رضا کے اس مقام اور منصب پر فائز تھے کہ جس میں ہم کہیں نا کہ ہمیں راحت خوشی ملتی ہے تو راحت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ملا کرتی تھی تو وہ راحتوں میں زندگی گزارتے تھے.
بالکل،
یعنی وہ جس نے جس کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے تو وہ تو قادر ہے
جی،
وہ تو رب قادر ہے، قادر مطلق ہے. اور اسی پر یہ بات بیان کی گئی کہ وہ ایسا قادر ہے کہ وہ دو زدوں کو بھی جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے ہماری پوری آنکھ میں نظر کا جو ویژن بناتی ہے نا، وہ ہمارا بلیک کالا جو پپوٹا ہے نا وہ بناتا ہے، تو کہا اس کالے پپوٹے میں اللہ نے نور رکھ دیے ہیں. یعنی کالا کالی چیز تو جو ہے وہ تو اندھیرے کا سبب ہے، وہ تو اندھیرا ہے، لیکن اسی سے ویژن بنتا ہے ہمارا، یعنی وہ اس میں نور رکھ دیا اللہ نے.
سبحان اللہ.
تو مقام تسلیم و رضا تو یہی ہے کہ بندہ رب کا ایسا، یعنی اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کر لے. اور یہ آزمائشیں جس کو میں اور آپ آزمائش سمجھتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ بھی ہماری بہتری کے لیے ہوتی. اور جو آزمائش جو تکلیف ہمیں رب سے قریب کر دے نا، وہ آزمائش اور تکلیف وہ بھی اچھی کہ وہ ہمیں رب سے قریب کر رہی ہے، وہ ہمیں رب کی یاد دلا رہی ہے. اور پھر ایک مدنی چینل کے ناظرین، ڈپریشن ہمیں ہو جاتا ہے، بہت ٹینشن لے لیا، پریشانی ہو گئی، وہ الجھن ہو گئی، ذہن پر سوار کر لیا. اب اس کا ایک اہم ترین اور آسان ترین، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ علاج تو یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے رب کی طرف سے ہو رہا ہے،
بالکل
رب ہی کر رہا ہے. تو جب ہر کام رب کی طرف سے ہو رہا ہے تو میں جس میں اپنے آپ اپنے لیے تنگی پا رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, یہ میرے ذہن کی تنگی ہے. حقیقت میں اس میں کوئی تنگی نہیں ہے, حقیقت میں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ایک قرآن پاک کی آیہ کریمہ کی طرف اور توجہ دلاؤں گا. سورہ غافر بھی کہتے ہیں, سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں. اس میں ایک بات ذکر کی گئی, اللہ پاک نے فرعونیوں کے ایک شخص کا تذکرہ اس کا قول جو ہے نا اس کو بیان کیا ہے, اور اس کے حوالے سے تفاسیر میں لکھا گیا کہ اس کی وجہ سے, اس قول کی وجہ سے اور اس کی جو اس نے بیان کیا تھا پیچھے رکوع میں بھی, جو سورہ غافر اور سورہ مؤمن اس کے دونوں نام ہیں, آیت نمبر 44, اس سے پیچھے آیتوں میں بھی اس کے اقوال کو ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں اس آیہ کریمہ کی طرف توجہ دلائی, اس کا بیان ذکر کیا گیا, اور وہ کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بس ان قریب تم ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کرتا ہوں, اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو اپنے معاملے کو رب کے سپرد کر کے تو دیکھیں. اپنے اب تنگی میں ہیں, قرض کا بوجھ چڑھ گیا ہے, مہینہ ختم نہیں ہوتا, اب تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بیسیوں مسائل ہیں, اور بیسیوں پریشانیاں ہیں, گھر میں الجھن ہے, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے, یعنی اولاد کہتا ہے کہ مجھے بیٹیاں ہیں میرے پاس, بیٹے کی خواہش ہے, کسی کے پاس بیٹے ہیں تو بیٹی کی خواہش ہے, پھر یہ کہ کوئی اولاد ملنے کے بعد ان کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کو قرض ہے, کسی کو اور بیماری, کسی کو اور تنگی, کس کے ماں باپ بیمار, اور پتہ نہیں ہم کیا بیان کریں اور کیا ہم سے رہ جائے. لیکن ان ساری باتوں کا یہی ہے کہ کسی وقت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, سارے معاملے رب کے سپرد کر دیں, تنہائی میں بیٹھ جائیں, رب کو یاد کریں, رب سے قریب ہو جائیں. وہ رب جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں, یہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ وہ ہمارے تئیں ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں مشکل اور پریشانی, رب کے لیے کیا مشکل اور کیا پریشانی.
اللہ اکبر. بالکل, جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کریم کے سپرد کر دیتا ہے, تو پھر آپ دیکھیے اس کے کام بھی کیسے غیب سے بنتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مددگار بھی پیدا فرماتا ہے, اس کے کام میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے, اے میرے رب کریم, تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا, یا تو جلدی ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کر
اللہ
ملے گا ضرور. تو جب ذہن یہ بن جاتا ہے تو پھر بندے کو اس مصیبت, اس آزمائش پر, اس کیفیت پر صبر آ جاتا ہے, اور وہ واویلا نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے غم کا, دکھ کا اظہار نہیں کرتا, بلکہ پھر اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنے اشکوں کی, اپنی مصیبت, مصائب و علام کی فریاد اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کرتا ہوں, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان آزمائشوں سے بندے کو نکال بھی دیتا ہے.
صبر کریں اور اجر کمائیں. رب سے دعا بھی ہے جو ہمارے لیے مقدر ہے, آزمائشوں سے بچا کر آسانی والی زندگی عطا فرما. آزمائشیں مقدر ہیں, اللہ اس میں ہمیں صبر کرنے والا بندہ بنائے. اور شکوہ اور شکایت کرنے والا, اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے والا, لوگوں کے سامنے واویلا کرنے والا, یہ تو اپنے اجر و ثواب کو بھی ضائع کر رہا ہے اور بہت سارے انعامات سے پیچھے رہ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ صراط الجنان میں وہ ہے نا, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ, ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ہم ہیں اپنی ملکیت میں تھوڑی ہیں, وہ ہم ہیں ہی اللہ کے. تو اگر کوئی چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کا ہی ہے, اور پھر ایک جو تعلق ہو جاتا ہے اس تعلق میں تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے, صدمہ ہلکا کرنے کے لیے کہ آج وہ چلا گیا, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی جانا ہے۔
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ، آپ نے جو اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صبر دلایا، آپ دیکھیے بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، یہ بھی مقام تسلیم و رضا ہے کہ بیٹے کے دنیا سے چلے جانے پر آپ نے اپنے شوہر کا بھی خیال فرمایا، اس کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا، اور پھر بڑے احسن انداز میں انہیں یوں صبر دلایا۔ آپ دیکھو، ورنہ عورت جو ہے وہ عام طور پر رقیق القلب ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ بیٹے کے یا کسی کے چلے جانے پر جو صدمہ، جو دکھ ماں کو ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں والد کا، وہ اپنے شوہر کا ذہن بنا رہی ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دے اور پھر اسے وہ واپس لے لے، وہ چیز تو اسی کی تھی، تو یوں کر کے مثال کے ذریعے سمجھایا، انہوں نے کہا وہ اسی کی تھی، اگر واپس لے لی تو کوئی مسئلہ نہیں، تو فرمایا کہ وہ جو اللہ تبارک نے بیٹا تھا فرمایا تھا نا، وہ واپس لے لیا۔ تو یہ یوں کر کے اپنا بھی ذہن بناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس انداز میں ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ جو ہے وہ صحابیہ ہیں، خاتون ہیں ایک، لیکن صبر اور تسلیم و رضا آپ کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرف جو ہے وہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ اللہ کریم کی محبت چاہتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، اور محبت ہونی بھی چاہیے، کہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر جب نعمت ملے تو بندہ شکر ادا کرنے والا ہو، اور اگر آزمائش آتی ہے تو پھر اس پر صبر کرنے والا ہو، تسلیم و رضا کا اپنے آپ کو پیکر بنانے کی کوشش کرے۔ اور یہ بزرگان دین کی باتیں اور یہ جو سلسلے کے اندر جو واقعات بیان ہوئے، یہ سب کا سب اسی کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قضا پر راضی رکھنے کا جو ہے وہ اپنا ذہن بنائے۔ انشاءاللہ الرحمن جب ایسا ہوگا، اللہ کریم کی محبت مزید ہمارے دل کے اندر بڑھے گی، اور جو اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ، اور اس کی بارگاہ کے اندر ظاہر سی بات ہے جس بندے کا جتنا مقام ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہے، اور یہی شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو مصائب، آلام، نعمتیں، ان سب میں اللہ کی رضا پر راضی رکھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے،
آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، رب کی محبت سے قریب ہو جائیں، رب تبارک و تعالی عطاؤں کی بارشیں کرنے والا ہے، اور جو اس نے دیا اس پر راضی رہیں۔ جن آزمائشوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھا ہوا ہے، اگر آزمائشیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی رب کی رضا پر راضی رہیں، جو ہمارے لیے مقدر ہے وہی ہونا ہے، اور ہم کیوں اپنے آپ کو صبر سے پیچھے کر کے رب سے بھی دور کر دیں۔ یہ تو ایک عقل مند کے لیے اس بات میں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہو مسلمان اور یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی پریشانیاں، جس کو پریشانی ہم سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوا اور شکایت کریں۔ وہ تو کریم پروردگار ہے، عطاؤں کی بارشیں کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم سے نہ ہوا روکتا ہے، نہ ہماری آنکھیں بے نور کرتا ہے، نہ ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو ختم کرتا ہے، نہ ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت کو ختم کرتا ہے۔ اس کی عطاؤں کی تو بارش برس ہی رہی ہے، ہم گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں پھر بھی اس کی عطائیں ختم نہیں ہوتی، اس کی عطائیں بند نہیں ہوتی۔ تو اس پروردگار کے قریب ہو جائیں، اس کی محبت سے سرشار ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت سے سرشاری عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ۔